السلام علیکم. پاکستان میں سو شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک تقریب کے دوران فائرنگ اور راکٹ حملے کے نتیجے میں 27 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں. تقریب میں افغان چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ بھی شریک تھے، لیکن وہ حملے میں محفوظ رہے. اور تیونس میں امریکی سفارت خانے کے باہر زوردار دھماکے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے. چین میں کرونا وائرس سے شرع اموات میں کمی ہوئی ہے، جبکہ امریکہ اور یورپ میں اضافہ ہوا ہے. چین میں پھنسے پاکستانی طالب علموں کو وطن واپس لانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر مقدمے کی سماعت کے دوران والدین نے مطالبہ کیا ہے کہ ایران سے آنے والے پاکستانی زائرین کی طرح چین میں پھنسے پاکستانی طلباء کو واپس لا کر قرنطینہ میں رکھا جائے. پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان کی سرحدیں دو ہمسایہ ممالک افغانستان اور ایران کے ساتھ جمعے کو 13ویں روز بھی بند رہی ہیں. اسلام آباد میں مختلف مذہبی جماعتوں کی طرف سے مشترکہ اعلان کیا گیا ہے کہ 8 مارچ کو عورت مارچ کے خلاف اسلام آباد میں حیا مارچ کا انعقاد کیا جائے گا. اور ضلعی حکومت لاہور نے تاحال خواتین کے عالمی دن کے موقع پر عورت مارچ کی منتظمین کو ریلی نکالنے کی اجازت نہیں دی ہے. امریکہ میں خواتین کو ووٹ کا حق دیے جانے کے 100 سال پورے ہو گئے ہیں. یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک تقریب کے دوران فائرنگ اور راکٹ حملے کے نتیجے میں 27 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں. تقریب میں ملک کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ بھی شریک تھے، جو حملے میں محفوظ رہے. وائس آف امریکہ کی افغان سروس کے مطابق جمعے کو کابل میں ہزارہ قبیلے کے رہنما عبدالعلی مزاری کی برسی کی تقریب جاری تھی، جس میں عبداللہ عبداللہ کے علاوہ سابق افغان صدر حامد کرزئی اور دیگر سیاسی رہنما بھی شریک تھے. افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نصرت رحیمی کے مطابق تقریب کے قریب زیر تعمیر عمارت سے متعدد افراد نے فائرنگ کی، جس کی زد میں آ کر درجنوں افراد زخمی ہو گئے. ترجمان کا کہنا ہے کہ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جائے وقوع کو گھیرے میں لے لیا، تاہم حملہ آوروں اور فورسز کے درمیان 4 گھنٹے کے بعد بھی فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا. ترجمان کے مطابق فائرنگ کے بعد چیف ایگزیکٹو اور سابق صدر کو بحفاظت پنڈال سے نکال کر دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا. افغان وزارت داخلہ اور وزارت صحت نے تصدیق کی ہے کہ حملے میں 27 افراد ہلاک اور 55 زخمی ہوئے ہیں. حکام نے ہلاکتوں میں مزید خدشے کا بھی اظہار کیا ہے. افغان صدر اشرف غنی نے فارسی زبان میں کیے گئے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ کابل کی تقریب میں ہونے والا حملہ انسانیت اور افغانستان کے قومی اتحاد کے خلاف ہے. تیونس میں امریکی سفارت خانے کے باہر زوردار دھماکے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے. خبر رساں ادارے رائٹرز نے تیونس کے سرکاری ریڈیو کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکی سفارت خانے کے قریب ایک عسکریت پسند نے خود کو اڑا دیا. خبر رساں ادارے فرانس 24 کے مطابق تیونس کی وزارت داخلہ نے بھی دھماکے کی تصدیق کی ہے. دھماکے کے بعد امریکی سفارت خانے کے قریب راہگیروں میں افراتفری پھیل گئی. البتہ تیونس کے ریڈیو موزخ نے دھماکے میں 5 افراد کے زخمی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. چین میں ہر گزرتے دن کے ساتھ کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں اور ہلاکتوں کی تعداد میں کمی واقع ہو رہی ہے. اس کے برعکس امریکہ، یورپ اور ایشیا کے بعض متاثرہ ملکوں میں وائرس سے ہلاکتوں اور نئے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. کرونا وائرس نے جہاں عالمی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا ہے، وہیں اسکولوں کی بندش کے لگ بھگ 30 کروڑ بچے تعلیم کے حصول سے دور ہیں. امریکہ میں ریاست واشنگٹن کے بعد کرونا وائرس دیگر ریاستوں میں بھی تیزی سے پھیل رہا ہے. ریاست میری لینڈ میں بھی کرونا وائرس کے 3 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ امریکہ میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 12 تک پہنچ چکی ہے. کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے بین الاقوامی سطح پر ہنگامی اقدامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ عالمی ادارے صحت ڈبلیو ایچ او نے بھی ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ کورونا وائرس کو سنجیدگی سے لیں۔ چین کے بعد اٹلی دنیا کا دوسرا ملک ہے جہاں کورونا وائرس سے اب تک ہلاکتوں کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق اٹلی میں جمعرات تک وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد مجموعی تعداد 141 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ 769 نئے کیسز رپورٹ ہونے کے بعد متاثرہ مریضوں کی تعداد 3,858 ہو گئی ہے۔ پاکستان کے صوبے سندھ کی حکومت نے کورونا وائرس سے متاثرہ ایک اور مریض کی تصدیق کی ہے اور اب تک پاکستان میں اس وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 6 ہو چکی ہے۔ پاکستان کے صوبے سندھ، بلوچستان اور پہاڑی علاقے گلگت بلتستان میں تعلیمی ادارے بند ہیں، جہاں کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے مختلف ہسپتالوں میں آئسولیشن وارڈ نصب کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ چین میں پھنسے پاکستانی طلبہ کے حوالے سے مناسب فیصلہ کرے۔ طلبہ کے عزیز و اقارب نے اپنی درخواست میں طلبہ کو واپس بلا کر قرنطینہ میں رکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جمعے کو چین میں پھنسے پاکستانیوں اور طلبہ کے لواحقین کی جانب سے دائر درخواست پر سماعت کے دوران چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اثر من اللہ نے کہا کہ والدین کا درد اور دکھ ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ ایک بڑا معاملہ ہے۔ عدالت تحریری حکم میں واضح کر چکی ہے کہ اس حوالے سے کوئی حکم نہیں دے سکتے۔ واشنگٹن میں مشرق وسطی کی صورتحال پر نظر رکھنے والے تحقیقی ادارے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ نے پاک امریکہ تعلقات کے مستقبل کے لیے ایک پالیسی دستاویز مرتب کی ہے۔ پالیسی دستاویز میں زور دیا گیا ہے کہ جنوبی ایشیا کی بدلتی صورتحال اور افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کے بعد پاک امریکہ تعلقات کو مستحکم ہونا چاہیے، جس کے لیے واشنگٹن میں پاکستان کا اثر و رسوخ بڑھانا ہوگا۔ اس موقع پر خطاب میں واشنگٹن کے سابق سفیر اور موجودہ سفیر برائے غیر ملکی سرمایہ کاری علی جہانگیر صدیقی نے پاک امریکہ شراکت داری کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ اور بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں ہونے والے حالیہ فسادات میں 40 سے زائد افراد کی ہلاکت کا معاملہ بھارت میں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ بھارت کے سابق وزیراعظم منموہن سنگھ نے بھی ملک کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بھارت کے اخبار دی ہندو میں سابق بھارتی وزیراعظم کا ایک مضمون شائع ہوا ہے، جس میں سابق وزیراعظم اور ماہر معیشت منموہن سنگھ نے فسادات اور معاشرتی تناؤ کو ملکی معیشت کے لیے نقصان دہ قرار دیا ہے۔ منموہن سنگھ حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت انڈین نیشنل کانگریس سے وابستہ ہیں۔ اپنے مضمون میں انہوں نے لکھا ہے کہ معاشی عدم استحکام اور عالمی سطح پر وبائی مرض کرونا وائرس کے باعث بھی بھارتی معیشت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی وزیراعظم کو صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ عملی اقدامات کے ذریعے عوام کو اعتماد میں لینا ہوگا کہ وہ ان خطرات سے آگاہ ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے منتظمین کی جانب سے جاری کردہ اس اشتہار کو ہٹا دیا ہے، جس میں امریکی شہریوں سے کہا گیا تھا کہ وہ رواں برس ہونے والی مردم شماری سے متعلق سرکاری فارم پر کریں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکی صدر کی اشتہاری مہم کے اشتہار کو فیس بک نے اپنی کمپنی پالیسی کے خلاف قرار دیا ہے۔ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ نے شام کے ادلب صوبے میں روسی ترک فائر بندی معاہدے پر محتاط انداز میں خیر مقدم کیا ہے۔ وزرائے خارجہ کا یہ اجلاس کروشیا کے دارالحکومت میں ہو رہا ہے۔ ان کے اعلی نمائندے جوزف بوریل نے فائر بندی پر خوشی کا اظہار کیا اور اسے ایک اچھا اقدام قرار دیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے جمعرات کے روز شام کے شمال مغربی صوبے ادلب میں فائر بندی پر اتفاق کیا تھا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو جمعے کے روز اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر جا رہے ہیں، جہاں وہ سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس سے براہ راست بات چیت کریں گے اور اس میں ایران پر ہتھیاروں کی بندش برقرار رکھنے کے لیے زور دیں گے۔ بندش کا یہ معاہدہ اکتوبر میں ختم ہو رہا ہے۔ ایک روز پہلے بھی انہوں نے سیکیورٹی پر زور دیا تھا کہ وہ اس معاہدے کی تجدید کریں۔ پومپیو نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو سن 2015 کے معاہدے میں دی گئی رعایتوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، جس میں ایرانی فوج، میزائلوں اور جوہری پروگرام پر پابندی اٹھانا شامل ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، VOA اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو VOA کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک تقریب کے دوران فائرنگ اور راکٹ حملے کے نتیجے میں 27 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ تقریب میں افغان چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ بھی شریک تھے، لیکن وہ حملے میں محفوظ رہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
افغان حکام کے مطابق یہ حملہ جمعے کو کابل میں ہزارہ برادری کے رہنما عبدالعلی مزاری کی برسی کے موقع پر ہونے والی ایک تقریب کے دوران اس وقت ہوا جب افغان چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ، سابق صدر حامد کرزئی اور کریم خلیلی سمیت کئی سیاسی رہنما بھی موجود تھے، لیکن وہ حملے میں محفوظ رہے۔ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نصرت رحیمی کے مطابق یہ حملہ اس وقت شروع ہوا جب تقریب کے مقام کے قریب واقع ایک زیر تعمیر عمارت سے متعدد افراد نے فائرنگ کی، جس کی وجہ سے درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے۔ ترجمان کے بقول پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جائے وقوع کو گھیرے میں لے لیا، جس کے بعد حملہ آوروں اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان کئی گھنٹوں تک فائرنگ کا تبادلہ بھی جاری رہا۔ افغان صدر اشرف غنی نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا ہے۔ ادھر پاکستان نے بھی کابل میں ہونے والے دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان 29 فروری کو ہونے والے امن معاہدے کے بعد افغانستان میں یہ سب سے بڑا حملہ ہے، لیکن تاحال کسی نے بھی اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ یاد رہے امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہونے والے امن معاہدے کے بعد طالبان نے امریکی فورسز کے خلاف اپنی کاروائیاں روک دی تھیں، لیکن افغان سیکیورٹی فورسز کے خلاف انہوں نے اپنی عسکری کاروائیاں شروع کر دیں۔ لیکن طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ جمعے کو کابل میں ہونے والے حملے میں وہ ملوث نہیں ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ عورت مارچ کے حوالے سے لاہور سے ضیاء الرحمان کی ایک رپورٹ۔
8 مارچ کو عورت مارچ کے نام سے نکالے جانے والی ریلی کو ضلع انتظامیہ لاہور نے تاحال اجازت نامہ جاری نہیں کیا۔ عورت مارچ کی منتظمین میں سے ایک سرگرم رکن لینا غنی کہتی ہیں کہ انہوں نے 8 مارچ کو نکالے جانے والی ریلی کے لیے ضلع حکومت لاہور کو درخواست دے رکھی ہے، لیکن ان کی جانب سے ابھی تک کسی قسم کا کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے لینا غنی نے بتایا کہ وہ اور ان کی دیگر ساتھی عورت مارچ کے لیے خاصی پرعزم ہیں۔ عدالت عالیہ نے انہیں مارچ کی اجازت دے رکھی ہے۔
ہائی کورٹ سے اجازت مل گئی ہے تو ہم نے مارچ نکال رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے NOC نہیں دی، مگر وہ تو اب جج صاحب نے ان کو کہا ہے کہ انہوں نے NOC دینی ہے۔
عورت مارچ میں شرکت کا ارادہ رکھنے والی ڈاکٹر ویرتا علی کہتی ہے کہ
سیکشل ہراسمنٹ ہمارے لیے ہر روز کا مسئلہ ہے، ہم کیوں نہیں کریں غصہ، ہم کیوں نہیں کہیں کہ میرا جسم ہے، میری مرضی چلے۔
ضلع انتظامیہ لاہور کے ایک اعلیٰ ذمہ دار افسر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ عورت مارچ کی منتظمین کے ساتھ کمشنر لاہور ڈویژن اور CCPO لاہور کی میٹنگ میں مارچ کی اجازت دینے اور ریلی کے روٹ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اعلیٰ عہدیدار کے مطابق ضلع انتظامیہ نے عورت مارچ کی منتظمین کو ریلی کے کوڈ آف کنڈکٹ سے متعلق آگاہ کر دیا ہے، جس میں انہیں بتایا گیا ہے کہ دوران ریلی کوئی نفرت انگیز تقریر نہیں ہو سکے گی اور وہ اپنی ریلی کے انتظامات اور حفاظت کی خود ذمہ دار ہوں گی۔
سائٹ پہ ایجوکیٹر پورٹ والی سائٹ پہ، کیونکہ وہ دو تین ایونٹس ہیں ڈفرنٹ، تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ آپس میں کلیش کریں روٹ بھی اور ٹائمنگ بھی۔ بیسکلی تو شرائط وہی ہے نا کہ جیسے مال پہ اوپر جب پابندی لگی ہوئی ہے تو مال پہ ہم نہیں الاؤ کریں گے کسی کو, اور وہی جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے جس پہ جو بھی جلسہ جلوس ہوتا ہے ہم NOC جاری کرتے ہیں.
واضح رہے, لاہور ہائی کورٹ نے عورت مارچ کے خلاف دائر درخواست کو خارج کرتے ہوئے کہا تھا کہ آئین کے تحت کسی بھی شخص کو ریلی نکالنے سے نہیں روکا جا سکتا. عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ مارچ میں ایسے پلیک کارڈز نہ ہوں جس سے کسی کے جذبات مجروح ہوں. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
اسلام آباد میں مختلف مذہبی جماعتوں کی طرف سے مشترکہ اعلان کیا گیا ہے کہ 8 مارچ کو عورت مارچ کے خلاف اسلام آباد میں حیا مارچ کا انعقاد کیا جائے گا, جس میں مذہبی جماعتوں سے تعلق رکھنے والی مرد و خواتین شریک ہوں گے. تفصیلات کے ساتھ آصم علی رانا.
اسلام آباد کی ایک مسجد میں 7 مختلف مذہبی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے علماء کا اجلاس ہوا, جس کے بعد پریس کانفرنس سے اہل سنت والجماعت کے پیر عزیز الرحمان نے کہا کہ ہم حقوق کے خلاف نہیں لیکن بے حیائی کے خلاف ہیں. آج کل میرا وجود میری مرضی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. ہم عورتوں کے حقوق کے علم بردار ہیں لیکن صرف ان حقوق کے جو اسلام نے خاتون کو دیے ہیں.
اگر کہیں حقوق سلب ہو رہے ہیں بتائے جائیں, اسلامی حقوق, اسلام سے بڑھ کے حقوق کا کوئی دعویٰ تو کر کے دکھائے کہ اس سے بڑھ کے حقوق دنیا میں ہیں تو بتائیں. ہاں, بے حیائی کی اجازت اسلام نے نہیں دی.
اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب کے باہر ہی 8 مارچ کو خواتین نے عورت مارچ کا اعلان کر رکھا ہے. علماء کی جانب سے حیا مارچ کے اعلان کے حوالے سے عوامی ورکرز پارٹی کی عصمت شاہ جہاں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا,
یہ مناسب سیاست نہیں ہے اور ہم سب اس ملک میں رہتے ہیں اور ہمیں کوئی ایگزسٹ کرنا ہے. ہمارا حق ہے کہ ہم اپنی بات رکھیں. وہ ہمیں تنقید, ہمارا ایک تنقیدی وہ جلوس نکالنا چاہتے ہیں تو وہ ان کا حق ہے, وہ رکھیں اپنی ان کی راہ.
دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے عورت مارچ کو رکوانے کے خلاف دائر کی گئی اسلام آباد کے 8 شہریوں کی درخواست کو ناقابل سماعت دے کر خارج کر دیا. چیف جسٹس نے اپنے فیصلے میں کہا کہ توقع ہے کہ عورت مارچ کے شرکا شائستگی برقرار رکھتے ہوئے آئینی حق استعمال کریں گے. عاصم علی رانا, اردو VOA, اسلام آباد.
امریکہ میں خواتین کو ووٹ کا حق دیے جانے کے 100 سال پورے ہو گئے ہیں. اس ایک صدی کے مکمل ہونے پر نیو یارک ہسٹوریکل سوسائٹی نے خصوصی نمائش کا اہتمام کیا اور اسے عورت مارچ کا نام دیا ہے. اس میں اجتماعی جدوجہد کی داستان بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو خواتین نے حق رائے دہی سے پہلے اور آج 21ویں صدی تک جاری رکھی ہے. وائس آف امریکہ کے لیے پینیلوپ پاولو کی رپورٹ کے ساتھ مدثر منصر.
نیو یارک شہر میں نیو یارک ہسٹوریکل سوسائٹی کے زیر اہتمام اس نمائش میں امریکی تاریخ میں خواتین کی 200 سالہ اجتماعی جدوجہد دکھائی گئی ہے. تصویروں, ڈرائنگ اور تاریخی ویڈیوز کے ذریعے اس جدوجہد کو زندہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس سوسائٹی کی ڈائریکٹر ویلری پہلے کہتی ہیں کہ آغاز 1820 کے عشرے میں ہو گیا تھا.
Women came together as these moral arbiters of a new nation and were speaking out against slavery and Indian removal.
خواتین ایک نئی قوم کی اخلاقی ثالث کی حیثیت سے جمع ہوئیں اور غلامی, انڈینز کو ختم کرنے اور ایسے تمام مسائل کے خلاف آواز اٹھائی جس نے ان کے نام ایک ایسی پیٹیشن میں شامل کر دیے جسے آپ اولین خواتین کا مارچ کہہ سکتے ہیں. 100 سال بعد 1920 میں 19ویں ترمیم کی منظوری کے ساتھ ہی خواتین کو ووٹ کا حق حاصل ہو گیا. ایک ڈیجیٹل نقشہ ظاہر کرتا ہے کہ 19ویں ترمیم میں سب خواتین کو شامل نہیں کیا گیا تھا. تمام خواتین کو ووٹ کا حق ملنے میں کئی عشرے لگے. سب سے پہلے یہ حق دولت مند سفید فام خواتین کو دیا گیا اور جنوب میں سیاہ فام خواتین کو یہ حق 1965 میں ووٹنگ رائٹس نامی ایکٹ کے منظور ہونے کے بعد ملا. اس نمائش کا اہتمام کرنے والی ٹیم کی ایک رکن پامیلا واکر کہتی ہیں کہ اگرچہ اس دوران سفید فام اور سیاہ فام خواتین نے ایک اتحاد قائم کر لیا تھا مگر ان کے نظریات اکثر نسلی بنیاد پر منقسم نظر آئے.
One thing that was really significant and really important for this exhibition is to show that in any movement for women's rights and women's
liberation, اس نمائش کے بارے میں ایک بات جو واقعتاً اہم اور نمایاں ہے وہ یہ دکھانا ہے کہ خواتین کے حقوق اور خواتین کی آزادی کی ہر تحریک میں ہمیشہ تناؤ رہا ہے اور خواتین خاص سفید فام ہوں یا لاطینی امریکی یا سیاہ فام ان کا تناظر مختلف ہوتا ہے. نمائش کا ایک حصہ خواتین کے اس اجتماعی اقدام سے متعلق ہے جو انہوں نے 1970 سے آج تک جاری رکھا ہے. اس عرصے کے دوران خواتین نے مردوں کے مساوی قانونی حقوق کے مطالبے کے لیے مارچ جاری رکھا. نمائش سے متعلق ٹیم کی کیٹلین وائزنر کہتی ہیں کہ خواتین نے گن کنٹرول اور پیدائش کے حقوق جیسے مسائل پر بھی مارچ کیے ہیں.
One thing that I think the Women's March of January 2017 and subsequent women's marches did was bring
together... میرے خیال میں جنوری سن 2017 کے ویمن مارچ اور اس کے بعد کے تمام مارچ کے ذریعے ایک بات ضرور ہوئی ہے کہ مختلف رنگ و نسل کی مختلف نو خواتین یکجا ہوئیں, جو سب خواتین ہیں مگر ساتھ ہی اپنی شناخت کی کثرت بھی لے کر آئی ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منتخب ہونے کے بعد جنوری سن 2017 میں ان کی افتتاحی تقریب کے صرف ایک روز بعد ہر رنگ و نسل اور طبقے کی خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم تنظیموں اور ان کے حامی مرد و خواتین نے دنیا بھر کے شہروں میں مارچ کیا اور یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ خواتین کے حقوق انسانی حقوق ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور پاکستان میں انسانی حقوق کی کارکن جلیلہ حیدر کہتی ہیں کہ خواتین کو بلا خوف اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے, لیکن یہ تحریک صرف عورتوں کے عالمی دن تک محدود نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ ہزاروں سال سے جاری پدرشاہی نظام کے خلاف ایک جنگ ہے. امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے اس سال کا وومن آف کریج ایوارڈ حاصل کرنے کے موقع پر جلیلہ حیدر نے ہماری ساتھی فائزہ بخاری سے گفتگو کی. آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ.
امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے انٹرنیشنل ویمن آف کریج ایوارڈ حاصل کرنے والی خواتین میں اس سال انسانی حقوق کی علمبردار جلیلہ حیدر بھی شامل ہیں.
جلیلہ حیدر آف پاکستان.
بلوچستان کی ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی جلیلہ پاکستان میں انسانی حقوق بالخصوص خواتین اور بچوں کے لیے سرگرم ہیں. انہیں بلوچستان کی آئرن لیڈی بھی کہا جاتا ہے.
مجھے لگتا ہے کہ یہ ایوارڈ جو ویمن آف کریج ہے یہ مجھے نہیں ملا, ان سب عورتوں کو ملا ہے جو کسی نہ کسی طرح سے اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہیں اور جنگ لڑ رہے ہیں. پاکستان میں جتنی بھی خواتین ہیں مگر اسپیسیفکلی جو بلوچستان میں عورتیں ہیں جو محکوم ہیں, جو اپنے پیاروں کی تلاش میں کیمپوں میں بیٹھے ہیں, اور جو عورتیں بیوائے ہیں جو دہشت گردی میں مارے گئے ہیں, ان کے لیے میرے خیال میں یہ بہت بڑی چیز ہے.
اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں منعقدہ تقریب میں پاکستان سمیت 12 مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والی خواتین کو امریکی خاتون اول ملانیا ٹرمپ اور وزیر خارجہ مائیک پومپیو کی جانب سے کریج ایوارڈز دیے گئے.
I continue to be inspired.
میں ان تمام غیر معمولی خواتین کی ذاتی کہانیوں سے بہت متاثر ہوتی ہوں. کچھ تو حقیقی دہشت گردی کے ماحول میں حیران کن ہمت کا مظاہرہ کرتی ہیں. یہ داستانیں ہر جگہ موجود بہادر خواتین کی طاقت اور عزم کی عکاس ہیں.
Women want to be less of a discussion issue.
خواتین گفتگو کا موضوع یا ٹرینڈ بننے کی بجائے بزنس اور اپنی کمیونٹی میں لیڈرشپ کے حقیقی مواقع حاصل کرنے کی خواہش مند ہیں.
جلیلہ حیدر نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ پاکستان میں خواتین کے حقوق کی تحریک اور عورت مارچ متنازع بنا دیے گئے ہیں.
جب بھی کوئی تحریک اٹھتا ہے پاکستان میں ایک دم سے ایک اور حلقہ ہے جو ہر چیز پہ ایشو اٹھاتے ہیں. خواتین کے عالمی دن میں آپ جو جس جہاں بھی شہر میں بھی ہیں آپ مارچ کریں, یہ ایک طویل جدوجہد ہے.
جلیلہ کو خوشی ہے کہ امریکی حکومت نے ان کی کاوشوں کو سراہا, لیکن ساتھ ہی افسوس بھی کہ ان جیسے انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والوں کی اکثریت کی خود ان کے ملک میں قدر نہیں.
جو حقوق کی بات کرے, انسان قانون کے بالادستی کی بات کرے, یا رول آف لا یا ہیومن رائٹس کی بات کرے, تو ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم کسی فورن ایجنڈا پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں.
ان ایوارڈز کا آغاز 2007 میں کیا گیا تھا اور امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے ہر سال دنیا بھر سے ایسی خواتین کا انتخاب کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر اپنے ملک میں امن, انصاف, انسانی حقوق, صنفی برابری اور خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے غیر معمولی ہمت اور قائدانہ صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہو. فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
خیبر پختونخوا کے دوسرے بڑے اہم شہر ڈیرہ اسماعیل خان کی اہم درسگاہ کوبل یونیورسٹی میں اعلی انتظامی اور تدریسی عہدیداروں کے درمیان اہم پرکشش عہدوں کے حصول کے لیے رسہ کشی میں اب ایک دوسرے پر طالبان کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزامات نے طلبہ اور طالبات کے علاوہ والدین کو بھی پریشان کر دیا ہے. علاقے سے تعلق رکھنے والے سیاسی اور سماجی شخصیتوں نے حکومت سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
گومل یونیورسٹی میں کشیدگی اور اس ادارے سے منسلک ملازمین اور طلبہ طالبات میں بے چینی کا سلسلہ جولائی 2016 میں موجودہ وائس چانسلر ڈاکٹر محمد سرور کے تعیناتی پر اختلافات پیدا ہونے کے ساتھ ہی شروع ہوا ہے، مگر اس میں تیزی پچھلے فروری کے آخری ہفتے اس وقت آئی جب ایک نجی ٹیلی ویژن سے منسلک اینکر پرسن نے اس یونیورسٹی کے انتہائی اہم عہدیدار فیکلٹی ڈین ڈاکٹر صلاح الدین کو مبینہ طور پر طالبات کو جنسی طور پر ہراسا کرنے کے الزام میں رنگے ہاتھوں پکڑنے کا دعویٰ کیا اور یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے اینکر پرسن کے سامنے اس عہدیدار سے استعفی طلب کر لیا، تاہم بعد میں وائس چانسلر کی جاری کردہ اعلامیے میں متعلقہ عہدیدار کو رخصت پر بھیج دینے کے علاوہ کئی ایک اہم انتظامی اور تدریسی تبدیلیاں کرنے کا اعلامیہ جاری ہوا، جن میں چار عہدیداروں کو طالبات کو جنسی طور پر ہراسا کرنے کے الزام میں ملازمت سے برخاست بھی شامل ہے۔ یونیورسٹی کے رجسٹرار طارق محمود نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
گورنمنٹ انسپیکشن ٹیم آئی، اسپیشل انکوائری ٹیم، انہوں نے ریکمینڈیشن تھی، ان کی ریکمینڈیشن کو بھی ہم نے امپلیمنٹ کیا۔ چھ آدمی ہیں جن کو سیکچوئل ہراسمنٹ کے کیسز میں ہم نے جو ہے نا فارغ کیا ہے۔
متاثر ہونے والے سابق پرو وائس چانسلر ڈاکٹر بختیار خٹک کا کہنا ہے،
یہ کیس پشاور ہائی کورٹ ڈی آئی خان بینچ نے اسٹے کیا ہے، یہ ایک انکوائری ان لوگوں نے بنائی ہے اور اس بندے سے انکوائری پہ سائن لیا ہے جو آلریڈی ریڈ ہینڈیڈ ایروائی والوں نے پکڑا ہے۔
ڈیرہ اسماعیل خان سے ممبر صوبائی اسمبلی احمد کنڈی نے یونیورسٹی کے حالات کے لیے حکومت کو مورد الزام ٹھہراتی ہوئے کہا،
لوگ چاہتے ہیں جو طلبہ کے جائز حقوق ہیں ان کے اوپر باقاعدہ نظر ثانی کی جائے، کیونکہ فیسوں کا مسئلہ بھی بنا ہوا ہے، ہاسٹلوں میں رہائش کا مسئلہ بھی بنا ہوا ہے۔
وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے اطلاعات اجمل وزیر کا کہنا ہے،
ہمارے گورنر صاحب اور چیف منسٹر صاحب اور ہائر ایجوکیشن کے جو ہمارے ایڈوائزر ہیں سارے اس چیز پہ ہم لگے ہوئے، ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ آج کل میں وہاں پہ آپ کو ایک بڑی تبدیلی نظر آ جائے۔
چند روز قبل حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے مقامی رہنماؤں اور عہدیداروں سمیت دیگر سیاسی جماعتوں، وکلاء، تاجروں اور علاقے کی معززین کے ایک روزہ کانفرنس میں گومن یونیورسٹی کے حالات پر سخت تشویش کا اظہار کرتی ہوئے حکومت سے فوری اقدامات اٹھانے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
واشنگٹن میں مشرق وسطی کی صورتحال پر نظر رکھنے والے مؤقر تحقیقی ادارے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ نے پاک امریکہ تعلقات کے مستقبل کے لیے ایک پالیسی دستاویز مرتب کی ہے، جس میں زور دیا گیا ہے کہ جنوبی ایشیا کی بدلتی صورتحال اور افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کے بعد پاک امریکہ تعلقات کو مستحکم ہونا چاہیے، جس کے لیے واشنگٹن میں پاکستان کا اثر و رسوخ بڑھانا پڑے گا۔ تفصیلات کے ساتھ اسفر امام۔
اس پالیسی دستاویز پر تبادلہ خیال کے لیے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں منعقدہ تقریب سے خطاب میں پاکستان اور افغانستان کے ڈائریکٹر ماروین وین بام کا کہنا تھا کہ موجودہ بدلتی صورتحال میں امریکہ کو واشنگٹن میں پاکستان کے اثر و رسوخ کی ضرورت ہے۔ ماروین وین بام کہتے ہیں،
وی نیڈ پاکستانز انفلوئنس ہیئر ایز وی موو، پرٹیکیولرلی ایز وی فیس اے پینڈنگ ڈس انگیجمنٹ آف امریکن فارن فورسز، وی نیڈ ناؤ اٹس انگیجمنٹ۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کا سامنا ہے، افغانستان میں پرامن اور مستحکم تبدیلی میں سہولت کے لیے ہمیں واشنگٹن میں پاکستان کے مزید اثر رسوخ اور شمولیت کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر خطاب میں واشنگٹن میں پاکستان کے سابق سفیر اور موجودہ سفیر برائے غیر ملکی سرمایہ کاری علی جہانگیر صدیقی نے پاک امریکہ شراکت داری کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا،
It's now time therefore to broaden for both countries this relationship in the backdrop of having achieved some success together and also the overarching large security piece of the Afghan conflict moving forward. This is why this policy paper is so important and is so timely.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ اور پاکستان باہمی شراکت داری کو وسیع کرنے پہ توجہ دیں۔ اس سلسلے میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے مرتب کردہ پالیسی دستاویز نہایت اہم اور بروقت ہے۔ یہ پالیسی دستاویز ایک وسیع اور متفقہ رائے کی نمائندگی کرتی ہے کہ واشنگٹن ڈی سی میں خارجہ پالیسی کمیونٹی دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کے بارے میں کیا سوچتی ہے اور دونوں کے مابین مضبوط شراکت داری کے لیے بلڈنگ بلاکس کے طور پر کیا کام کیا جا سکتا ہے۔ تقریب سے واشنگٹن میں تعینات رہنے والے بعض پاکستانی سفرا اور امریکہ کے اعلیٰ سرکاری حکام کے علاوہ ماہرین اور واشنگٹن ڈی سی کی تھنک ٹینک کمیونٹی کے بعض اہم شخصیات نے بھی خطاب کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ پاک امریکہ تعلقات کبھی بھی آسان اور مستحکم نہیں رہے۔ حالیہ برسوں میں ان میں تناؤ بھی رہا، اس کے باوجود دونوں ملکوں نے ورکنگ ریلیشن شپ قائم رکھی۔ ماضی میں دو طرفہ تعاون میں متعدد عوامل حائل رہے، لیکن بڑھتی ہوئی اسٹریٹجک تبدیلی کے بعد دونوں ممالک اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک دوسرے کو کس امید کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان اسکالرز کا کہنا تھا کہ خطے سے امریکہ کی واپسی دونوں ملکوں کو باہمی مفادات کو یکجا کرنے کے لیے ایک منفرد موقع فراہم کرتا ہے، جس کے لیے پیش کی گئی پالیسی دستاویز ایک مشترکہ فریم آف ریفرنس ہے، جس میں تعلقات کو مثبت اور درست سمت میں گامزن کرنے کے لیے ٹھوس تجاویز شامل ہیں۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ چین نے بھارت کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ اس نے پاکستان جانے والے ایک چینی جہاز کو روک کر اہم مواد ضبط کر لیا ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
بھارتی اہلکاروں کا الزام ہے کہ پاکستان جانے والے اس چینی جہاز سے جو آٹوکلیو ضبط کیا گیا ہے وہ دوہرے اور فوجی استعمال کے لیے ہے۔ جب چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ژاؤ لیجان سے ان رپورٹوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ بھارت کی دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او نے تصدیق کی ہے کہ انڈسٹریل آٹوکلیو کو طویل مسافت کے بیلسٹک میزائل یا سیٹلائٹ لانچ راکٹ بنانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آٹوکلیو فوجی استعمال کے لیے نہیں ہے۔ چین نے متعلقہ رپورٹ
The responsible major country, China, has been strictly fulfilling our international non-proliferation.
ترجمان نے کہا کہ ایک بڑے اور ذمہ دار ملک کی حیثیت سے چین ہتھیاروں کی عدم توسیع سے متعلق بین الاقوامی قوانین کی سختی سے پابندی کرتا ہے۔ اطلاعات حاصل کرنے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ وہ آئٹم دراصل ہیٹ ٹریٹمنٹ فرنس شیل سسٹم ہے، جسے چین میں ایک پرائیویٹ کمپنی نے بنایا ہے۔ رپورٹوں کے مطابق اس مرچنٹ شپ کو، جس پر ہانگ کانگ کا پرچم نصب ہے اور جو پورٹ قاسم کراچی جا رہا تھا، 3 فروری کو گجرات میں کانڈلا پورٹ کے کسٹم اہلکاروں نے روکا ہے۔ بھارت نے جمعرات کے روز کہا کہ اس نے دوہرے استعمال کا آئٹم ضبط کیا ہے جو فوجی استعمال کے لیے ہے۔ ایک معروف سائنسداں ڈاکٹر گوہر رضا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آٹوکلیو ٹیکنالوجی دوہرے استعمال کے لیے ہوتی ہے۔
اگر دیکھیں تو یہ جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے، یہ ہائی پریشر ہائی ٹیمپریچر کے اوپر کیورنگ کرتے ہیں۔
وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے کہا کہ ہم نے چین کو اپنی تشویش سے آگاہ کر دیا ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ ایک دوست ملک کے ناطے وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ چین کا کوئی ادارہ ہتھیاروں کی توسیع کی سرگرمیوں میں ملوث نہ ہو۔ اس معاملے پر پاکستان کی جانب سے تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ بھارت اور چین کے درمیان ایک اور تنازع کا سبب بن سکتا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
سپریم کورٹ نے کراچی سرکولر ریلوے کا پرانا ٹریک بحال کرنے کا حکم برقرار رکھتے ہوئے وفاق اور سندھ حکومت سے کہا ہے کہ 26 مارچ کو منصوبے پر عمل درآمد کا حتمی شیڈیول پیش کیا جائے۔ کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ۔
سپریم کورٹ آف پاکستان نے کراچی سرکولر ریلوے کا پرانا ٹریک بحال کرنے کا حکم برقرار رکھتے ہوئے وفاقی اور صوبائی حکومت کو کہا ہے کہ 26 مارچ کو منصوبے پر عمل درآمد کا حتمی شیڈیول پیش کیا جائے۔ عدالت نے واضح کیا ہے کہ ریلوے ٹریک پر موجود ہر قسم کی تجاوزات کا بلا امتیاز اور فوری خاتمہ کیا جائے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے روبرو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے دوران سماعت عدالت کو کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی سے متعلق ایک پریزنٹیشن بھی دی۔ بریفنگ کے دوران عدالت کو بتایا گیا کہ KCR کا صوبہ سی پیک کا حصہ بنا دیا گیا ہے، جس پر کام ہو رہا ہے۔ اس کے لیے پاکستان اور چین کی حکومت کے درمیان حتمی بات چیت ہونا باقی ہے اور نئے منصوبے کے تحت 14 اوور ہیڈ بریجز بھی بنائے جائیں گے۔ بریفنگ میں شریک حکام کے مطابق عدالت نے KCR کے ٹریک کو 6 ماہ میں بحال کرنے کا حکم برقرار رکھتے ہوئے کہا ہے کہ اس پر ٹرین چلانے کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی اور اس سے قبل سندھ حکومت کا کام ٹریک کلیئر کرنا ہوگا۔ ادھر سماعت میں موجود اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ KCR کے ٹریک کے راستے میں قائم گھروں اور فلیٹس کو مسمار کرنے سے قبل یہاں رہائش پذیر لوگوں کو متبادل رہائش فراہم کرنے کو یقینی بنایا جائے۔
ناجائز تجاوزات کے سلسلے میں کورٹ جو اقدام لے رہی ہے وہ اس شہر کے لیے بہت ضروری ہے، سرکولر ریلوے کے لیے بھی ضروری ہے۔ ہم تو ان کو سراتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں آرڈر کو پورا امپلیمنٹ کرو۔ ناجائز تجاوزات میں میرا جو کہنا ہے کہ پہلے لٹکاؤ پھر گراؤ، اس سے کہ جب تک اس شہر کا نظام درست نہیں کیا جائے یہ انلیگل بلڈنگز بنتی رہیں گی۔ جو لوگ اس کو آفیشلی پرمیشن دیتے ہیں یا آنکھ بند کرتے ہیں ان کو سزا نہیں مل رہی، سسٹم درست نہیں ہو رہا۔ جب تک سسٹم درست نہیں ہوگا اس شہر کے حالات درست۔
اس سے قبل عدالت نے کے سی آر کے راستے میں تعمیر شدہ رائل پارک گرانے سے متعلق نظر ثانی کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ واضح ہے کہ کراچی سرکولر ریلوے شہر میں ٹرانسپورٹ کا ایک اہم ذریعہ تھا جو 21 سال قبل عدم توجہی کے باعث بند کر دیا گیا، جس کے بعد یہاں تجاوزات کی بھرمار ہو چکی ہے اور اس کی بحالی ایک خواب دکھائی دیتی ہے۔ لیکن یہ منصوبہ شہر میں ٹرانسپورٹ کے نظام کی اصلاح کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی بحالی کے لیے تقریباً $2 ارب کے لگ بھگ رقم درکار ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان کے سرحدیں دو ہمسایہ ممالک افغانستان اور ایران کے ساتھ جمعے کو 13ویں روز بھی بند رہی ہیں۔ ٹرانسپورٹروں نے حکومت سے فوری طور پر سرحد کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس بارے میں کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
ایران میں کورونا وائرس سے لوگوں کی ہلاکت کے بعد بلوچستان کی حکومت نے پاک ایران سرحد کو بند کرنے کا اعلان چند روز پہلے کیا تھا، جو جمعے کی شام تک 13ویں روز اور شمال میں افغانستان کے ساتھ سرحد 5ویں روز بھی بند رہا۔ ان دونوں سرحدوں پر خوراکی و دیگر اشیاء سے لدی سینکڑوں گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ ٹرانسپورٹروں نے حکومت سے فوری طور پر دونوں سرحدیں کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تفتان سے ایک ٹرانسپورٹر حمید اللہ بلوچ نے ٹیلی فون کے ذریعے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہماری گاڑیاں تازہ فروٹ سے لدی ہوئی ہیں جو اب خراب ہو رہے ہیں۔
دفتر میں 450 کے لگ بھگ گاڑیاں کھڑے ہیں۔ مشکلات یہ ہے کہ بارڈر بند ہے، وہاں سے ایران سے مال نہیں آ رہے، سارا ٹرانسپورٹ جام رکا ہوا ہے۔ فریش فروٹ ہے، چنو ہے، بنانا ہے، جو بھی ہے، آلو ہے، فریش آئٹم ہے، یہ ابھی سارے مال خراب ہوئے۔ 80 گاڑی سے زیادہ کوچے میں کڑے ہیں، وہ انتظار ہے کہ جو بارڈر کھل جائے گا پھر وہاں سے روانہ کر دیں گے۔
پاک ایران سرحد پر تفتان بازار میں ایران سے آنے والے 2000 سے زائد زائرین کو پہلے پاکستان ہاؤس میں رکھا گیا۔ جمعرات اور جمعے کو مزید زائرین کے آنے کے بعد ان زائرین کو سکریننگ کے بعد تفتان میں ہی قائم کردہ قرنطینہ میں رکھا گیا، جہاں سے ان کو جلد کوئٹہ کے لیے روانہ کیا جائے گا اور یہاں ازار گنجی میں قائم کیے گئے سینٹر میں ان کو رکھا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ سید اعجاز شاہ نے بھی جمعے کو کوئٹے کا دورہ کیا۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ ایران میں ابھی مزید 2000 زائرین موجود ہیں، جن کی جلد منتقلی کے لیے بھی اقدامات کر لیے گئے ہیں۔
جو ہمارے زائرین گئے ہوئے ادھر کا تو ہم آپ کو ایگزیکٹ بتا سکتے ہیں، وہ 3000 ہے جن کو کہ علیحدہ رکھا گیا بارڈر کے اوپر۔ ادھر بھی اباؤٹ 2000 پیپل آر دیئر، بٹ دین اسٹل دیر آر پیپل جو کہ پیچھے ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں جن کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے۔ تو آہستہ آہستہ ان شاء اللہ تعالیٰ سارے جو ہیں آ جائیں گے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں جس صوبے کے لوگ ہیں ان کو بھیجا جائے اور صوبے جا کے جو ہے ادھر علیحدگی ان کو رکھے۔
ایران میں کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 107 اور 3500 سے زائد متاثر ہوئے ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
چین میں پھنسے پاکستانی طالب علموں کو وطن واپس لانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر مقدمے کی سماعت کے دوران والدین نے مطالبہ کیا ہے کہ ایران سے آنے والے پاکستانی زائرین کی طرح چین میں پھنسے پاکستانی طلباء کو واپس لا کر قرنطینہ میں رکھا جائے، جبکہ عدالت نے یہ معاملہ وفاقی کابینہ کے سامنے رکھنے کا حکم دے دیا ہے۔ اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ۔
چیف جسٹس اتھر منر لا نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے بعد چین میں پھنسے پاکستانیوں اور طلبہ کو واپس لانے کے کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت چین میں موجود طالب علموں کے والدین نے کمرہ عدالت میں رونا شروع کر دیا اور کہا کہ ایران سے آنے والے ہزاروں زائرین کے لیے کوئٹہ میں الگ جگہ بنا دی گئی، ہمارے بچے بھی اسی طرح یہاں لا کر کسی بھی جگہ رکھ لیں۔ چین میں موجود بچی رمل کے والد سجاد نے کہا کہ چین اور ایران کے معاملے میں دوہرا معیار کیوں رکھا گیا ہے،
یہ ناانصافی کیوں ہوئی ہے، صرف اس کا جواب ہمیں گورنمنٹ دے رہی ہے۔ ایران سے لوگوں کو منگوایا، یہاں پہ وائرس پھیلایا، ٹھیک ہے، چائنا 3 مہینے ہو گئے ہیں بچوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بلائیں، جو تندرست ہیلدی بچے ہیں ان کو نہیں بلایا جا رہا۔
چیف جسٹس صدر نے اللہ نے کہا کہ والدین کا دکھ ہے کہ ایران سے زائرین واپس آ رہے ہیں، چین سے کیوں نہیں، یہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے، لیکن یہ عدالت بچوں کے والدین کو مطمئن کرنے کے لیے سن رہی ہے، عدالت ایسا حکم نہیں دے سکتی جس پر عمل نہ ہو۔ چیف جسٹس نے کہا کہ میرے پیدا ہونے کے بعد پہلی دفعہ دیکھا کہ خانہ کعبہ کو بند کیا گیا ہے، صورتحال گمبھیر ہے، اسی لیے ایسے اقدامات سامنے آ رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کے مطابق اس وقت چین کے شہر ووہان میں مختلف یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم پاکستانی طالب علموں کی تعداد 1000 کے قریب ہے. اب تک چین میں 6 پاکستانی طالب علموں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی تھی جنہیں علاج کے بعد صحت مند قرار دیا گیا ہے. ان طالب علموں کو وطن واپس لانے کے حوالے سے حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ اس مرض کے پھیلاؤ کے خدشے کے باعث ان طالب علموں کو فی الحال واپس نہیں لایا جائے گا. تاہم عدالت نے وفاقی کابینہ کو حکم دیا ہے کہ وہ اس ضمن میں فیصلہ کرے. آصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
شمال مشرقی یونان میں حکام ترکی سے آنے والے تارکین وطن کے ریلے کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس دوران جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں. گزشتہ ہفتے ترک حکومت نے اپنی سرحد کھولنے کا فیصلہ کیا تھا. یونانی پولیس سرحد پار کرنے والوں کو روکنے کے لیے آنسو گیس، تیز دھار پانی اور ساکت کرنے والے گرینیڈز استعمال کر رہی ہے. ترکی نے یونانی فورسز پر 4 لوگوں کو گولی مار کر ہلاک کرنے کا الزام بھی عائد کیا ہے. یونان اس الزام کی تردید کرتا ہے. ایتھنز میں وائس آف امریکہ کے لیے این تھی کیراساوا کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر.
یونانی حکام نے کہا ہے کہ وہ 28 فروری سے، جب سے ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ وہ مغربی یورپ کے لیے اپنی سرحد کھول دیں گے، 30,000 سے زیادہ تارکین وطن کو واپس دھکیل چکے ہیں. انہوں نے یہ فیصلہ ادلب کے علاقے میں شامی فضائی حملے میں 33 ترک فوجیوں کی ہلاکت کے بعد کیا تھا، جس کی وجہ سے پناہ گزینوں کا نیا ریلا ترکی میں داخل ہوا تھا. اردوان بین الاقوامی برادری کو بارہا خبردار کر چکے ہیں کہ وہ پناہ گزینوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کا بوجھ زیادہ عرصے تک برداشت نہیں کر سکیں گے، اور جیسا کہ یورپ یہ بوجھ بٹانے پر رضامند نہیں ہے، اردوان کہتے ہیں کہ ترک صدر نے اپنی سرحدیں کھولنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ پناہ گزین مغرب کی طرف چلے جائیں. یونانی حکام نے لوگوں کے غیر قانونی داخلے کو روکنے کے لیے بلا جھجک سخت طریقے استعمال کیے ہیں. تاہم ایتھنز حکومت اردوان کے ان الزامات کی تردید کرتی ہے کہ تارکین وطن پر مہلک حملے کیے گئے. یونانی حکومت کے ترجمان سٹیلیوس پیٹساس کہتے ہیں، پیٹساس کہتے ہیں کہ یونان ان الزامات کی سختی سے تردید کرتا ہے جو ان کے مطابق غلط خبریں پھیلانے کی مہم کا حصہ ہیں جو ختم ہوتی نظر نہیں آتی. غیر جانبدار ذرائع سے گولی چلانے کے واقعے کی تصدیق نہیں ہو سکی، تاہم یہ واقعہ دونوں جانب ایک وسیع پروپیگنڈا جنگ کے آغاز کی نشاندہی کرتا ہے. یونانی ذرائع ابلاغ میں ایسی ویڈیوز دکھائی گئی ہیں جن میں ترک پولیس بظاہر تارکین وطن کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی ہے اور ساکت کر دینے والے گرینیڈز یونان میں پھینک رہی ہے. ترک حکام نے اس کے بعد ایک نئی ویڈیو جاری کی ہے جس میں یونان کی طرف سے آنے والی ربڑ کی گولیوں سے ایک پناہ گزین کے ہلاک اور دیگر کے زخمی ہونے کا منظر دکھایا گیا ہے، جبکہ یونان کا کہنا ہے کہ ترک حکومت پروپیگنڈا مہم چلا رہی ہے. تاہم بعض ناقدین کو خدشہ ہے کہ یونان نے جو اقدامات کیے ہیں ہو سکتا ہے ان سے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہو، ان میں پناہ گزینوں کو تشدد کے ذریعے پیچھے دھکیلنا اور یونان کا یہ فیصلہ شامل ہے کہ پناہ کی درخواستوں پر کم از کم 1 ماہ کے لیے غور بند کر دیا جائے. انسانی حقوق کے اداروں اور ناقدین کو اب یہ خدشہ ہے کہ ہو سکتا ہے انتہائی دائیں بازو کے امن کے حامی گروپ سیکیورٹی کے ان خوفناک اقدامات سے فائدہ اٹھا کر صورتحال کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. جزیرے لیسبوس کے رہائشی تارکین وطن کے جہازوں کو لنگر انداز ہونے سے روک رہے ہیں، اور شمال میں مقامی اور غیر ملکی ذرائع ابلاغ دکھا رہے ہیں کہ پولیس کے پیچھے عام لوگ رائفلیں ہاتھ میں لیے تارکین وطن کی تلاش میں ہیں. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو جمعے کے روز اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر جا رہے ہیں، جہاں وہ سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس سے براہ راست بات چیت میں ایران پر ہتھیاروں کی بندش برقرار رکھنے کے لیے زور دیں گے. بندش کا یہ معاہدہ اکتوبر میں ختم ہو رہا ہے، اور ایک روز پہلے بھی انہوں نے سیکیورٹی کونسل پر زور دیا تھا کہ وہ اس معاہدے کی تجدید کرے. پومپیو نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو سن 2015 کے معاہدے میں دی گئی رعایتوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، جس میں ایرانی فوج، میزائلوں اور جوہری پروگرام پر پابندی اٹھانا شامل ہے. مائک پومپیو کا کہنا تھا،
The regime must immediately cooperate with the IAEA and fully comply with it.
مائک پومپیو کہہ رہے ہیں ایرانی حکومت کو فوری طور پر IAEA سے تعاون کرنا چاہیے اور IAEA کی تحفظات کے وعدوں پر عمل کرنا چاہیے. تمام اقوام کو ایران کو اس کے وعدوں کے لیے جواب دہ قرار دینا چاہیے. نہ ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کا معاہدہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا رہ جائے گا۔ بین الاقوامی جوہری توانائی کے ادارے نے منگل کے روز کہا تھا کہ ایران نے پچھلے 3 ماہ میں یورینیم کی افزودگی کے ذخیرے میں 3 گنا اضافہ کر دیا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ ایران کے پاس 3 جوہری تنصیبات میں جو ظاہر نہیں کی گئی ہیں۔ ایران نے جمعرات کے روز اپنے اس فیصلے پر ڈٹے رہنے کا اظہار کیا، جس میں اقوام متحدہ کے جوہری انسپیکٹروں کو اپنی تنصیبات کے معائنے سے انکار کیا گیا ہے۔ اور شمال مغربی شام میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور ترک صدر رجب طیب اردوان کی ثالثی میں ہونے والی نئی فائر بندی خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے دونوں رہنماؤں کے درمیان ایک معاہدہ طے پانے کے چند گھنٹوں بعد ہی مقامی وقت کے مطابق لگ بھگ نصف شب سے ہی شروع ہو گئی ہے۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
پوٹن اور اردوان شام کی 9 سالہ جنگ میں الگ الگ فریقوں کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ اردوان شام کے کچھ باقی گروپس کی پشت پناہی کرتے ہیں اور پوٹن شام کے صدر بشار الاسد کی حمایت کرتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کے الفاظ،
ترکیہ بو سریشتے رجمین یاپابیلیجی ہر ترلو سالدریا،
اس اقدام کے دوران ترکی شام کی حکومت کی جانب سے کسی بھی جگہ کسی بھی حملے کی صورت میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھے گا۔ یہ الفاظ تھے ترک صدر رجب طیب اردوان کے۔ روس اور ترکی کے درمیان اس سے قبل ادلیب میں کئی فائر بندیاں طے پا چکی ہیں، لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں رہی ہے۔ ابو کمال کے ایک شامی شہری جمعہ سالم کہتے ہیں، ہم سب فائر بندی کے حامی ہیں اور ہم شام کو دہشت گردی سے پاک ہوتا دیکھنے کی امید رکھتے ہیں۔ شام کے تمام لوگ فائر بندی اور خون ریزی کے خاتمے کی حمایت کرتے ہیں۔ کو جنم دیا ہے جسے دنیا کا اب تک کا بدترین بحران کہا جا سکتا ہے۔ پوٹن اور اردوان ادلیب میں ایک اہم شاہراہ کو محفوظ بنانے پر بھی متفق ہو گئے ہیں، جس پر اگلے ہفتے سے مشترکہ گشت شروع ہو جائے گی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک ایسے وقت میں جب کرونا وائرس برابر عالمی طور پر پھیل رہا ہے، دنیا بھر میں ملک اس نئے وائرس کے خلاف تیاری کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہونے والی منسوخی، اداروں کے بند کیے جانے اور رصد کی قلت کا اثر معیشتوں اور روزمرہ کی زندگی پر پڑ رہا ہے۔ مریاما ٹیالو کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
امریکہ کے ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز کے وزیر الیکس ایزار نے کہا ہے کہ ایک نجی کمپنی ٹیسٹ کرنے والی ان کٹس کی ترسیل کر رہی ہے۔ اسی اثنا میں ریاست واشنگٹن میں ایک ہنگامی آپریشن سینٹر کا دورہ کرنے کے بعد نائب صدر مائک پینس نے وائرس کے اثرات کے بارے میں ایک پر امید لہجہ برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ وہ کہہ رہے ہیں، اگرچہ کرونا وائرس سیاٹل کے علاقے میں پھیلا ہے اور ملک بھر میں نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں، امید افزا بات یہ ہے کہ وائرس سے متاثر ہونے والوں کی بڑی اکثریت بحال ہو رہی ہے۔ آج صحت کے جو ماہرین یہاں میرے ساتھ ہیں اور جو ملک اور ریاست کی سطح پر ہماری کوششوں کا حصہ ہیں، ان سب کا کہنا ہے کہ ایک اوسط امریکی کے لیے کرونا وائرس سے متاثر ہونے کا خطرہ بدستور کم ہے۔ امریکہ میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والی ریاست واشنگٹن ہے، جہاں 11 ہلاکتیں ہوئی ہیں اور ہلاک ہونے والے 12 مریضوں میں سے 11 کا تعلق اسی ریاست سے ہے۔ کم از کم 70 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق کی گئی ہے۔ 5 امریکی ریاستوں میری لینڈ، کیلیفورنیا، فلوریڈا، ہوائی اور واشنگٹن نے وائرس کی وجہ سے ہنگامی حالت کا اعلان کیا ہے۔ آج چین نے اطلاع دی ہے کہ نئے کیسز کی تعداد جو جمعرات کو 139 تھی بڑھ کر اب 143 ہو گئی ہے۔ جمعرات کی رات تک دنیا بھر میں 98,000 سے زیادہ کیسز اور کم از کم 3,300 ہلاکتوں کی اطلاع دی گئی تھی۔ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کرونا وائرس کا خطرہ امریکہ میں ایک سیاسی مسئلے کے طور پر سامنے آ چکا ہے، جس میں ڈیموکریٹس صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلوں اور ایک ایسی ممکنہ وبا سے نمٹنے کی ان کی صلاحیت پر سوال اٹھا رہے ہیں جو امریکی معیشت کو متاثر کر رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کے برائن پیڈن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ یہ خدشات موجود ہیں کہ اس وائرس کے پھیلاؤ سے انتخابی ریلیوں، سیاسی کنونشنز اور حتیٰ کہ ووٹنگ کے مقامات پر عوامی اجتماعات محدود ہونے سے خود انتخابی عمل متاثر ہو سکتا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
امریکی صدر ٹرمپ امریکہ میں کرونا وائرس کے پھوٹنے سے نمٹنے کے اپنے طریقے کا دفاع کر چکے ہیں. اس وبا کے پھوٹنے کے آغاز سے میرے انتظامیہ نے ہمارے شہریوں کے تحفظ کے لیے تاریخ کی سب سے بھرپور کارروائی کی ہے. یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے. لیکن نقاد کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے سابقہ بیانات نے بحران سے نمٹنے کے انداز کی طرف منتقلی کے ان کے اقدام کے اثر کو کم کیا ہے، جن میں انہوں نے وائرس کے ناگزیر پھیلاؤ کے بارے میں صحت کے عہدیداروں کے انتباہوں کو مسترد کر دیا تھا، جبکہ ڈیموکریٹس پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ سیاسی مفاد کے لیے خوف پھیلا رہے ہیں. جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس کی پروفیسر لارا براؤن کے الفاظ،
ہی آلسو ہیز سم تھنگ آف اے کریڈیبلٹی پرابلم، ہی ہیز یو نو ٹولڈ،
ان کے ساتھ مستند ہونے کا بھی کچھ مسئلہ منسلک ہے. وہ کچھ واقعی چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے معاملات کے بارے میں قدرے غلط بیانی کر چکے ہیں. یہ الفاظ تھے لارا براؤن کے. عوامی اعتماد اس بارے میں کمزور ہو سکتا ہے کہ آیا ٹرمپ انتظامیہ بیرون ملک سفر پر پابندی لگا کر وبا کی نگرانی، میڈیکل ٹیسٹنگ اور انفیکشن کے خطرے میں کمی کے لیے عوامی آگاہی بڑھا کر کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے خدشات کو کم کر سکتی ہے. ٹرمپ اس وائرس سے نمٹنے کے لیے کئی ارب ڈالر کے اخراجات کے ایک پیکج پر بھی دستخط کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس کی کانگریس نے منظوری دے دی ہے، اور یہ ایک ایسا اقدام ہے جو اعتماد قائم کرنے میں مدد کر سکتا ہے. لیکن وبا کے پھوٹنے کے حوالے سے اسٹاک مارکیٹ میں اچانک گراوٹ ممکن ہے کہ مسلسل اقتصادی افزائش کے بارے میں ٹرمپ کے ایک کلیدی انتخابی مسئلے کو پہلے ہی متاثر کر چکی ہو. وینڈربلٹ یونیورسٹی کے تاریخ دان تھامس شوارٹز کہتے ہیں، کرونا وائرس اس منظرنامے کو واقعی متاثر کرتا ہے اور اس سے ان کی صدارتی مہم بری طرح متاثر ہو سکتی ہے. یہ الفاظ تھے تھامس شوارٹز کے. ٹرمپ کے ڈیموکریٹک حریف اس بحران سے سیاسی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. ایک ہنگامی میڈیکل ایمرجنسی صحت کی دیکھ بھال کے امریکی نظام کی کمزوریوں کو اجاگر کر سکتی ہے اور ڈیموکریٹس کے ان مطالبوں کو تقویت دے سکتی ہے کہ صحت کی سہولیات کے لیے سرکاری ادائیگی کا عمل دخل بڑھایا جائے. اس کے علاوہ عوام کی جانب سے بحران کے دوران تجربہ کار قیادت کی خواہش سابق نائب صدر جو بائیڈن کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، جو ڈیموکریٹس کے حالیہ پرائمری انتخابات میں نمایاں کامیابی حاصل کر چکے ہیں. امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کے میتھیو کنٹیننٹی کہتے ہیں،
But I do believe that in a moment of uncertainty and contingency and crisis,
میرا خیال ہے کہ غیر یقینی کی کسی صورتحال اور بحران کے حالات میں لوگ کسی محفوظ فیصلے کو پیش نظر رکھیں گے، اور یہ یقینی طور پر ڈیموکریٹک پرائمری انتخابات میں جو بائیڈن ہیں. یہ الفاظ تھے سیاسی تجزیہ کار میتھیو کنٹیننٹی کے. اگر کرونا وائرس کی انفیکشن میں مسلسل کئی گنا اضافہ ہوتا رہا تو سیاسی پارٹیاں آئندہ کے نامزدگی کنونشن کی سطح کم کرنے پر غور کر سکتی ہیں. اسی دوران ان مطالبوں میں اضافہ ہو رہا ہے کہ ووٹروں کی صحت کے تحفظ کے لیے بذریعہ ڈاک ووٹنگ کے سلسلے کو توسیع دی جائے. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور متوقع طور پر آئندہ چند دنوں میں کرونا وائرس کو ٹیسٹ کرنے والی 10 لاکھ کٹس امریکہ کو مل جائیں گی. ٹرمپ انتظامیہ کو ٹیسٹ کٹس کی قلیل رسد پر نکتہ چینی کا سامنا ہے. تفصیلات بیان کر رہی ہیں شہناز عزیز.
امریکہ کے ایوان نمائندگان نے کل بدھ کے روز اس اقدام کی منظوری دی تھی. ہنگامی نوعیت کی یہ فنڈنگ ایک ایسے وقت میں عمل میں آ رہی ہے جب امریکہ نے کرونا وائرس کے نتیجے میں 11ویں ہلاکت کی اطلاع دی ہے، جو امریکی ریاست کیلیفورنیا میں سیکرامینٹو کے نزدیک ہوئی ہے. اس موت کے بعد گورنر گیوین نیوسن نے وائرس کے امکانی پھیلاؤ کی وجہ سے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے. اس سے پہلے 10ویں شخص کی موت ریاست واشنگٹن میں ہوئی تھی. امریکہ میں کرونا وائرس کی وجہ سے ہونے والی 11 اموات میں سے 10 ریاست واشنگٹن میں ہوئی ہیں. وہاں کنگ کاؤنٹی کے پبلک ہیلتھ آفیسر جیف نے بتایا،
We understand again how stressful this is. This is a very uncertain time. There's a lot that we don't know. There's a lot that we don't understand about this new virus, about how it's moving, the spectrum of illness.
وہ کہہ رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ کس قدر پریشان کن صورتحال ہے. بہت کچھ ایسا ہے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے. اس نئے وائرس کے بارے میں بہت سی چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہے، یعنی یہ کہ یہ کس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا ہے، اس کے نتیجے میں ہونے والی بیماری کا پھیلاؤ کیا ہے، اور یہ کہ یہ کس طرح ایک شخص سے دوسرے میں منتقل ہوتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اپنی کمیونٹی اور ان کی صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں کی سلامتی اور صحت کو یقینی بنانے کے لیے اور رہنمائی کے لیے ہم اپنی بہترین کوششیں کر رہے ہیں.
And of our healthcare workers that are caring for our community members.
یہ الفاظ تھے ریاست واشنگٹن کے صحت سے متعلق ایک عہدیدار کے. واشنگٹن میں وائرس کا شکار ہونے والے بیشتر افراد معمر تھے اور نرسنگ ہومز میں رہتے تھے. صحت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ معمر افراد کو خاص طور سے وائرس کا شکار ہونے کا خطرہ ہے. واشنگٹن اور فلوریڈا نے بھی اس وائرس کی وجہ سے ہنگامی حالت کا اعلان کیا ہے. شہناز عزیز، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. سامعین، پاکستان کے معروف کامیڈین امان اللہ خان طویل علالت کے بعد لاہور میں انتقال کر گئے ہیں. امان اللہ سانس کی تکلیف کے باعث لاہور کے نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے. ڈاکٹرز کے مطابق امان اللہ پھیپھڑوں کے علاوہ گردوں کے عارضے میں بھی مبتلا تھے. گزشتہ 5 روز سے ان کی حالت تشویشناک ہونے کے باعث انہیں وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا تھا. امان اللہ 1950 میں لاہور میں پیدا ہوئے. انہوں نے سینکڑوں اسٹیج ڈراموں میں کام کیا. 70 اور 80 کی دہائی میں انہوں نے اسٹینڈ اپ کامیڈی کے باعث شہرت حاصل کی. ان کا شمار پاکستان میں اسٹینڈ اپ کامیڈی کے بانیوں میں کیا جاتا ہے. امان اللہ نجی نیوز چینل دنیا کے نیوز کے مزاحیہ پروگرام مذاکرات سے وابستہ تھے. اس سے قبل وہ جیو نیوز کے پروگرام خبرناک میں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کرتے رہ گئے. انہیں سن 2018 میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا. امان اللہ نے مختلف فلموں میں بھی اپنے فن کے جوہر دکھائے، جن میں نامعلوم افراد اور ون ٹو کا ون بھی شامل ہیں. انہیں کنگ آف کامیڈی کے لقب سے پکارا جاتا ہے. پاکستان کی اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے امان اللہ کے انتقال پر گہرے رنج اور غم کا اظہار کیا ہے. اور ہم اپنے کرکٹ کے شائقین کے لیے روزانہ پی ایس ایل کرکٹ ٹورنامنٹ کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں. آج کی کیا صورتحال ہے یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں لاہور، جہاں ہمارے نمائندے ہیں ضیاء الرحمان. جی ضیاء، بتائیے گا کیا رپورٹ ہے آج کی آپ کے پاس؟
دیکھیے، ابھی تو جو میچ ہے وہ شروع نہیں ہوا، کیونکہ پاکستانی وقت کے مطابق آج کا جو میچ ہے یہ اسٹیڈیم لاہور میں
کس کے درمیان ہو رہا ہے؟
کراچی کنگز کے درمیان کھیلا جائے گا.
جی،
کراچی کنگز نے ٹاس جیت کر پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا ہے. عام طور پہ جو پی ایس ایل کے میچز ہیں یہ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 بجے کھیلے جاتے ہیں، لیکن چونکہ پاکستان میں حالیہ بارشوں کی وجہ سے جو ہے پی ایس ایل بھی خاصا متاثر ہوا ہے. کل کا میچ بھی بہت تاخیر سے شروع ہوا اور وہ محدود کر دیا گیا تھا 15 اوورز کے لیے. آج کا میچ بھی پاکستانی وقت کے مطابق 8 بجے شروع کیا جائے گا، کیونکہ ملتان سلطان اور کراچی کنگز کے درمیان ہوتا ہے آج کا میچ. اگر ملتان سلطان جیت جاتے ہیں تو ان کے جو ٹیبل پوائنٹس پہ جو پوائنٹس ہیں وہ 8 سے بڑھ کر 10 ہو جائیں گے، اور اگر کراچی یہ میچ جیتا ہے تو ان کے پوائنٹس 6 سے بڑھ کر 8 ہو جائیں گے. اب چونکہ تھوڑی سی سردی بھی بڑھی ہے، کیونکہ جاتی سردیاں تھیں اور بارشوں کی سیزن کی وجہ سے دوبارہ سے سردی بڑھی ہے، اور تو آج قذافی اسٹیڈیم میں وہ رش یا وہ جو شائقین ہیں ان کی تعداد دیکھنے کو نہیں آ رہی جو لاہور قلندر کے میچز میں یا جو گزشتہ جو میچز ہوتے تھے جب موسم قدرے کھل گیا تھا، بہتر ہو گیا تھا، تو اس میں دیکھنے کو آتا تھا. آج بھی جو ہے ملتان سلطان اور چونکہ کراچی کنگز کا مقابلہ ہے، اس سے پہلے ملتان سلطان نے اپنے 2 میچز ملتان اسٹیڈیم میں کھیلے تھے جس میں خاصا رش تھا، بلکہ جو بھرپور اسٹیڈیم بھرے تھے. اس دفعہ پی ایس ایل کے وہ ملتان سلطان کے میچ میں ملتان کے اسٹیڈیم میں تھے. کراچی کنگز کا جو رن ریٹ ہے وہ -1.96 ہے. اگر وہ آج کا میچ جیت جاتے ہیں تو وہ نہ صرف ان کا جو رن ریٹ ہے وہ مثبت چلے گا، بلکہ جو ان کے پوائنٹس ہیں وہ بھی 5 سے بڑھ کر 7 ہو جائیں گے. لیکن چونکہ ملتان سلطان اس وقت اگر ہم بات کریں پوائنٹس ٹیبل کی، تو ملتان سلطان بدستور سب سے اوپر ہے. وہ 5 میچ انہوں نے کھیلے ہیں، 5 میں سے 4 جیتے ہیں اور ان کے جو پوائنٹس ہیں وہ 8 ہیں. دوسرے نمبر پہ اسلام آباد یونائٹیڈ ہے جنہوں نے 7 میچ کھیلے ہیں، 7 میں سے 3 جیتے ہیں، 3 ہارے ہیں اور ان کے 7 پوائنٹس ہیں. تیسرے نمبر پہ پشاور زلمی ہیں، انہوں نے بھی 7 میچ کھیلے ہیں، 3 جیتے ہیں، 3 ہارے ہیں اور 7 پوائنٹس ہیں. کراچی کنگز نے 5 میچ کھیلے ہیں، 5 میں سے 3 جیتے ہیں، 2 ہارے ہیں اور 6 پوائنٹس ہیں. چوتھے نمبر پہ کوئٹہ گلیڈیٹر ہیں جنہوں نے 7 میچ کھیلے ہیں، 3 جیتے ہیں، 4 ہارے ہیں اور وہ چھٹے نمبر پہ ان کے پوائنٹس جو ہیں وہ 5ویں نمبر پہ ان کے پوائنٹس 6 ہیں. سب سے آخر میں لاہور قلندر ہیں جنہوں نے 5 میچ کھیلے ہیں، صرف 1 میچ جیتا ہے، 4 میچ ہارے ہیں. ان کے جو پوائنٹس ٹیبل پہ جو پوائنٹس ہیں وہ 2 ہیں اور جو رن ریٹ ہے وہ بھی -1.006 ہے. لہٰذا ابھی تھوڑی ہی دیر میں میچ، ابھی جب میں آپ سے کر رہا ہوں آپ کو اپڈیٹ دے رہا ہوں, تو اسی دوران میچ بھی آج کا شروع ہو جائے گا.
بہت شکریہ ضیاء الرحمان, آپ نے تفصیلی رپورٹ ہمیں دی. پاکستان میں اس وقت رات کے 8, بھارت میں 8:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر سید اسفر امام, اور انجینئر تھیں زینب عبد الرحمان. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلیٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. اس وقت تک کے لیے خالد حمید اجازت چاہتا ہے, اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.